ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن وللذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما سورہ نساء کی آیت نمبر 17-18 پچھلے درس میں بیان ہوا تھا کہ جو بھی حیائی کا ارتکاب کرے تو اسے تکلیف دو سزا دو اور اگر وہ توبہ کر لے تو پھر اس سے اعراض کرو اسے تانا نہ دو گناہ پر کیونکہ اللہ تعالی تواب بھی ہے بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا تواب کا مطلب بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا رحیم اور اپنے بندوں پر اضافی رحمت بھی کرتا ہے جو توبہ کرے تو صرف یہ نہیں کہ گناہ معاف کرے گا بلکہ اس کے درجات بھی بلند کرتا ہے اب چونکہ بات توبہ کی ہے تو آگے توبہ کے بارے میں اگلی دو آیتوں میں ایک قانون اور ضابطہ بیان کیا جا رہا ہے کہ توبہ کب قبول ہے اور کب توبہ قبول نہیں ہوتی انما التوبۃ علی اللہ توبہ اللہ کے ذمے قبول کرنا اس وقت ہے علی اللہ علی کا لفظ عربی میں کسی ذمہ داری کے لیے وجوب کے لیے کوئی چیز آپ پر لازم ہو جائے اسے بیان کرنے کے لیے آتا ہے اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے ذمے توبہ قبول کرنا اس وقت ہے ان لوگوں کی ہے للذین یعملون السوء بجہالت جو گناہ کر بیٹھتے ہیں برائی کر بیٹھتے ہیں جہالت میں جہالت میں گناہ کر بیٹھتے ہیں ثم یتوبون من قریب پھر عن قریب توبہ کر لیتے ہیں دو شرطیں بیان ہوئی ہیں ایک یہ کہ گناہ کیا ہو جہالت میں دوسری بات یہ کہ گناہ سے توبہ عن قریب کر لی ہو فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ یہ وہ لوگ ہیں جن کی توبہ اللہ قبول کرے گا وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اللہ خوب جاننے والا اور حکمت والا ہے اس میں دو شرطوں کے ساتھ توبہ کی قبولیت کو مقید کیا ہے مشروط کیا ہے دو شرطیں پائی جائیں گی تو اللہ بتا رہے ہیں کہ پھر ان کی توبہ قبول کرنا ہمارے ذمے ہے اصل میں تو اللہ کے ذمے کچھ بھی نہیں ہے لیکن بعض چیزیں اللہ نے خود اپنے ذمے ڈالی ہوئی ہیں اللہ کی رحمت ایسی ہے اس رحمت کی وجہ سے اس نے اپنے آپ کو پابند کر لیا ہے قانون بنا کے اپنے آپ اوپر لاگو کر دیا ہے لیکن یہ دو شرطیں ہیں بظاہر بڑی خطرناک پہلی بات تو یہ کہ گناہ جہالت میں کیا ہو آپ کہہ سکتے ہیں بھائی جب پتہ ہی نہیں تھا پھر کر لیا اصل تو گناہ ہوتا ہی وہ ہے جس کا علم ہوتا ہے جہالت میں تو بہت ہی کم گناہ ہوتے ہیں کسی سے نہیں آ رہی میرا خیال آواز سب کو سمجھ میں آ رہی ہے گونج تو نہیں پیدا ہو رہی آواز جہالت یہ جہالت کی وجہ سے گناہ کر لیا ہو سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم سے جو ماضی میں گناہ ہوئے ہیں یا کسی سے ہو رہے ہیں تو وہ تو جہالت نہیں وہ تو علم کے باوجود ہوتا ہے تو اس سے معلوم ہوا بظاہر یہ آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ جو آدمی جانتے بوجھتے ہوئے گناہ کرے پھر اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی یہی سمجھ میں آتا ہے نا کوئی شخص زنا کرتا ہے اسے پتا ہے کہ زنا حرام ہے, کس کو معلوم نہیں ہے کہ زنا حرام ہے, کیا اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی, سزا ہی ملے گی لازمی. کوئی چوری کرتا ہے اس کو پتا ہے کہ چوری, بچپن سے پتا ہوتی ہے یہ بات, علم میں ہوتی ہے کہ چوری چوری ہے, غلط چیز ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید کے ظاہری ترجمے سے انسان دھوکے میں پڑ سکتا ہے. اس لیے علماء کہتے ہیں کہ قرآن مجید اور حدیث کو سمجھنے کے لیے علم چاہیے. یہ جو احادیث کے اصول, احادیث سمجھنے کے لیے اصول حدیث پڑھایا جاتا ہے, اور قرآن اور حدیث سے فقہی مسائل کو مستنبط کرنے کے لیے اصول فقہ پڑھایا جاتا ہے مدارس میں. یہ اسی لیے پڑھایا جاتا ہے کہ تاکہ قرآن اور حدیث علی وجہ الکمال سمجھ میں آئے. ایک بات تو یہ, دوسری بات یہ کہ قرآن سمجھنے کے لیے پورا قرآن کو سامنے رکھنا ضروری ہوتا ہے اور پوری حدیثوں کو سامنے رکھنا ضروری ہوتا ہے, پھر قرآن سے قرآن کا مطلب سمجھ میں آتا ہے. ہمارے جو اہل حدیث حضرات ہیں اکثر و بیشتر قرآن مجید کی ایک آیت پیش کرتے ہیں, یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم, اے ایمان والو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو. ایک جگہ ہے, فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ, کہ جب تمہارا کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے تو اس مسئلے کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف پھیرو. اللہ سے مراد ہے قرآن اور رسول سے مراد ہے حدیث. تو بعض حضرات کو دیکھا ہے, بعض اہل حدیث حضرات کو دیکھا ہے, غیر مخلد حضرات کو, کہ وہ پھر ہمیں یہ طنز کرتے ہیں, تانا دیتے ہیں کہ آپ کا جب کسی مسئلے میں اختلاف ہوتا ہے تو آپ تو امام ابو حنیفہ کو دیکھتے ہو کہ امام حنیفہ کیا کہتے ہیں, آپ رد المحتار شامیہ کو دیکھتے ہو, کبھی آپ ہدایہ کو دیکھتے ہو, کبھی امداد الفتاوہ امداد الاحکام کو دیکھتے ہو, سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی, کبھی مفتی تقی عثمانی صاحب کو دیکھتے ہو ان کا کیا فتویٰ ہے, کبھی اللہ آپ کا بھلا کرے مفتی رفیع عثمانی صاحب کو دیکھتے ہو, کبھی جامعۃ الرشید کی رائے کو دیکھتے ہو, کبھی جناب آپ دیکھتے ہو کہ مولانا سلیم اللہ خان صاحب دامت برکاتہم کی کیا رائے ہے اس بارے میں. تو یہ سب چیزیں کیا ہیں, غلط. قرآن کیا کہہ رہا ہے, اگر تمہارا کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے تو مفتی تقی صاحب کی طرف مت دیکھو, جامعۃ الرشید کی طرف مت دیکھو, علاقے کے مولوی صاحب کی طرف مت دیکھو, امام ابو حنیفہ کی طرف مت دیکھو, رد المحتار شامیہ ہدایہ فتاوی عالمگیریہ ان چیزوں کی طرف نہیں آ رہی بات سمجھ, بلکہ کہاں دیکھو, قرآن اور حدیث. سمجھ میں آ رہی, میں بہت بھگت رہا ہوں اصل میں, آپ لوگ کو تو اس کا اندازہ نہیں ہوتا. انسان ایک ٹاپک پر ایک موضوع پر کام کرے اصلاحی, اس سے نہیں ہوتا کہ کوئی دوسرا مسلط ہو جاتا ہے, کوئی تیسرا مسلط ہو جاتا ہے, اتنے لوگوں کو کیسے نمٹائے آدمی. لیکن اب میں یہ سوچتا ہوں کہ جیسے غریبی ہے نا ہوٹل میں چلتی رہتی ہے, تو ایسے ہی بیان کے درمیان میں اس طرح کے اشکالات کبھی کبھار چھیڑ کے ان کے جوابات دے دیا کروں گا تاکہ اصل موضوع بھی مکمل ہو جائے اور تھوڑا تھوڑا یہ چیزیں بھی چلتی رہیں, کیونکہ یہ موضوع آ گیا نا بجہالتین والا, اس لیے میں نے کہا کہ یہ ایک اچھی موقع ہے ایک بات کرنے کا. یاد رکھیں جب بھی کوئی اس قسم کے اشکال کیا کرے نا, ایک اصول یاد رکھیں, کوئی بھی کیسا اشکال کرے, جماعت المسلمین کے کوئی اشکال کرے کہ حدیث میں آتا ہے فرقہ واریت جب پھیل جائے تو جماعت المسلمین اس کے امام کو لازم پکڑو, کسی فرقے کو لازم مت پکڑو, مطلب یہ. اس طرح کے اور بہت سارے سوالات ہیں اٹھائے جاتے ہیں, تو ہمیشہ اصول یاد رکھیں, کسی مولوی صاحب سے رابطہ کریں, پڑھے لکھے مولوی صاحب سے, اور اپنے جو آپ کو یہ اشکال جس نے آپ کے دل میں یہ ڈالا ہے اس سے بھی کہیں کہ جنہوں نے آپ کو یہ سکھایا ہے, کیونکہ وہ خود یہ گنتی نہیں پڑھ رہا, اس کو یہ گنتی سکھائی جا رہی, کہ آپ کے جو بڑے ہیں
ان بڑے سے ہمارے مولوی صاحب کی بات کروا دیں بل مشافہ, اور میں بھی اس میں موجود رہوں گا, ان سے کہہ دیں ہم بھی موجود رہیں گے. میرا تجربہ ہے, مشاہدہ ہے کہ اس طرح جو لوگوں میں فرقواریت کی آگ لگا رہے ہیں نا اتحاد کے نام پہ, یہ لوگ خود کبھی کسی پڑھے لکھے کے سامنے نہیں آتے, عوام کو آگے کرتے رہتے ہیں بیٹھ کے, خود نہیں آتے سامنے کبھی, فوراً پینترا بدل کے غائب ہو جائیں گے, پھر کسی اور پہ محنت شروع کر دیں گے. ابھی دو ہفتے پہلے ایسا ہی ہوا, جماعت المسلمین والوں نے ہمارے علاقے میں ناک میں دم کر کے رکھا ہوا لوگوں کو, میاں بیوی میں طلاقیں تک ڈلوا دی, طلاقیں ڈلوا دی کہ میاں حنفی ہے, حنفی ہونا شرک ہے, کیونکہ قرآن میں آتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو, وَلَا تَفَرَّقُوا, فرقوں میں نہ بٹو. تو یہ حنفی, شافی, دیوبندی, بریلوی, یہ سب فرقی تو ہیں, تم بٹے ہوئے ہو تو یہ شرک ہے. فَتَفَرَّقُوا بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ, یہ سارے فرقے تمہیں میرے راستے سے ہٹا دیں گے, جو میرا راستہ ہے, جو قرآن حدیث کا راستہ ہے. تو لہذا خاتون جب جماعت المسلمین میں چلی گئی تو ان کا میاں جو کہ حنفی ہے وہ اللہ کے راستے سے چونکہ ہٹا ہوا ہے, اور حدیث میں آتا ہے من شذ عن جماعت المسلمین, جو جماعت المسلمین سے ہٹ گیا شذ فی النار, آخرت میں بھی اس کو جماعت المسلمین سے الگ کر کے جہنم میں ڈالا جائے. دنیا میں جماعت المسلمین سے الگ تھا, آخرت میں بھی جماعت المسلمین سے الگ. تو کہتے ہیں نکاح نہیں ہے اب باقی, بیوی کو علیحدہ کر دیا, یا تو شوہر بھی بیوی بچانے کے لیے جماعت المسلمین میں آ جائے, ایک الگ بات ہے. اتنے نیک شوہر آج کل کہاں ملیں گے جو بیوی بچانے کے لیے اپنا مسلک تبدیل کر لیں. تو طلاقیں دلوا دی, ہمیں ڈر یہ لگتا ہے ہمارے بڑوں کی طرف سے بھی ہدایات ہیں, بھائی فرقوں پہ رد نہ کریں, اپنے کام میں لگے رہیں مثبت طریقے سے. لیکن مصیبت یہ ہوتی ہے کہ ہم نہیں کرتے مگر وہ پھر چھیڑنا شروع کر دیتے ہیں, علاقوں میں کام ہو رہا ہے, محنت ہو رہی ہے. تو حضرت حکیم اختر صاحب دامت رحمہ اللہ تعالی کے ایک خلیفہ ہیں, عالم بھی ہیں, ان کا چچا زاد بھائی وہ جماعت المسلمین میں چلا گیا. اب ایک بزرگوں کا سلسلہ چلا آ رہا ہے, خاندان چلا آ رہا ہے, انسان کا دل تو دکھتا ہے کہ گیا بھی کہاں گیا. تو اور پھر اپنے علاوہ سب کو گمراہ, وہی جو ایک حساب کتاب ہے. تو وہاں ہمارے حضرات نے کہا کہ لڑکوں نے کہا بھائی ان سے بات کریں, میں نے کہا میں ان سے بات نہیں کروں گا, ان کو جنہوں نے گنتیاں سکھائی ہیں ان سے کروں گا بات. دیکھو یہ بیان میرا ریکارڈ بھی ہو رہا ہے, ریکارڈ بھی ہو رہی ہے یہ بات, ممکن ہے کسی جماعت المسلمین والے کے بڑا میری یہ بات سنے, تو میں اب بھی اس کو دعوت دے رہا ہوں کہ آئیے تشریف لائیے بیٹھ کے بات کریں سامنے. لیکن یہ آپ کو میں پہلے پیش گوئی کر دوں, اتنے چیلنج کے بعد بھی نہیں آئے گا. عوام میں محنت کریں گے, یہ تمہارے مولوی صاحب نے یہ لکھا ہے, بہشتی زیور میں یہ لکھا ہوا ہے, فقہ میں یہ شرمناک مسائل, اور یہ فلانے جگہ میں یہ قرآن کے خلاف, یہ اس طرح پبلک میں کریں گے. یا ایسے مولوی صاحب کے پاس جو مولوی صاحب یعنی علم میں مضبوط نہیں ہوتے, وہ بےچارے خود سیدھے سادے ہوتے ہیں, مدارس میں بھی تو ایک چل رہا ہے نا سیٹ اپ. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ تشریف لے آئیں, میں تو تیار نہیں ہو رہا تھا بات کرنے کے لیے, کیونکہ مجھے یہ تھا کہ فائدہ نہیں ہوتا ان لوگوں سے بات کرنے میں, چھوٹے طبقے کے لوگ آتے ہیں تو پھر وہ ان کو کوئی سوال کرو اشکال کرو تو ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا. تو وہ نے کہا نہیں جی, جو کراچی کے سب سے بڑے ذمہ دار ہیں وہ تشریف لائیں گے. ٹھیک ہے جی, تشریف لے آئیں جی. میں نے پہلے ساتھیوں کو کہہ دیا کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ تشریف لے آئیں, بلکہ وہ ایسے موقع پر ایک حدیث پڑھیں گے, نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن کثرت القیل والقال, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بحث مباحثے سے منع کیا ہے. اپنے مطلب کی ہر وقت حدیث تیار ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال پیدا ہوتا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 15ویں صدی میں کھوکھرا پھار میں کسی نئے فرقے کی بنیاد رکھنے سے منع نہیں کیا گیا, 15ویں صدی میں کھوکھرا پھار میں ایک نیا فرقہ پیدا کیا جا رہا ہے اور اس کا نام رکھا جا رہا ہے جماعت المسلمین, خود جماعت المسلمین نام تجویز کی اپنی جماعت کا اور کہہ رہے کہ ہوا سماکم المسلمین، اللہ نے تمہارا نام مسلمین رکھا ہے، خدا کی قسم یہ اللہ پر بہتان ہے، اللہ نے تمہارا نام مسلمین نہیں رکھا، کیپٹن مسعود جو تمہارے ذمہ دار ہیں انہوں نے تمہارا نام مسلمین رکھا ہے، اللہ نے ہمارا نام مسلمین رکھا ہے، ہمارا، سمجھ میں آ رہی ہے بات، جو 14 صدیوں سے مسلمان چلے آ رہے ہیں ان کا نام اللہ نے مسلمین رکھا ہے۔ یہاں ایک اشکال یہ لوگ اٹھاتے ہیں کہ جب اللہ نے آپ کا نام مسلمین رکھا ہے تو دیوبندی کیوں کہتے ہو اپنے آپ کو، حنفی کیوں کہتے ہو اپنے آپ کو، مسلم کیوں نہیں کہتے؟ یہ ایک سوال ہے، ٹاپک نہیں ہے لیکن چل گیا تو تھوڑا سا کمپلیٹ کر دوں، ورنہ یہ اس کو اٹھاتے ہیں، پھر کوئی بھی چیز مل جائے نا سر آپ کہہ رہے جب اللہ نے آپ کا رکھا ہے تو آپ اپنے آپ کو مسلم کیوں نہیں کہتے؟ تو میرے بھائی ہم کب، ہم نے اپنے آپ کو کبھی کہا کہ ہم غیر مسلم ہیں؟ ہم اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں؟ شناختی کارڈ میں کیا لکھوائے ہوئے ہم نے؟ ہمارا مذہب کیا ہے؟ اسلام۔ شادی ہم کس سے کرتے ہیں؟ مسلمان عورت سے کرتے ہیں، اور مسلمان عورت شادی مسلمان مرد سے کرتی ہے۔ رہا یہ کہ ہم اپنے آپ کو حنفی کیوں کہتے ہیں؟ جب اللہ نے ہماری پہچان مسلم رکھی ہے تو اپنے آپ کو حنفی سے کیوں تعبیر کرتے ہیں؟ تو یاد رکھیے، اللہ نے ہماری پہچان مسلم رکھی ہے غیر مسلم سے فرق کرنے کے لیے۔ شافی اور حنبلی اور مالکی بھی مسلم ہی ہیں، ان سے فرق کرنے کے لیے ہم اپنے آپ کو مسلم کہیں گے، تو اس کا مطلب ان کو غیر مسلم مان رہے ہیں پھر، نہیں بات سمجھ؟ بریلویوں کو بھی ہم مسلم سمجھتے ہیں، الا یہ کہ کوئی بہت ہی غالی ہو، بالکل نبی کو صاف واضح لفظوں میں مختار کل کہتا ہو، وہ تو پھر اسلام سے خارج ہے۔ لیکن عمومی طور پر جو بریلوی حضرات ہیں ان میں تاویلات ہیں، گول مول باتیں ہیں، کوئی واضح کفر کا فتویٰ نہیں لگایا جاتا، اس لیے مسلم وہ بھی ہیں ہم بھی ہیں، لیکن نظریات میں اختلاف۔ تو اب کچھ تو فرق کرنا تھا نا، ہندوستان میں دو قسم کے مسلم ہیں، ایک حلوے مانڈے کو برا سمجھتے ہیں، ایک حلوے مانڈے والے، یا کوئی اور تعبیر کر لیں تو شائستہ ہو، حلوے مانڈے ذرا غیر شائستہ، ایک وہ جو چراغا کرنے والے اولیاء کے مزاروں پہ وہ سرانے والے، وہ اس کو ثواب سمجھتے ہیں، دوسرے وہ جو نہیں کرتے یہ سب چیزیں۔ تو اب اگر ہم مسلمانوں نے کہنا شروع کر دیا کہ بھائی یہ کون سے والے مسلمان ہیں، تو یہ فرق کس سے کیا جا رہا تھا؟ بریلویوں سے۔ تو بریلوی سے فرق کرنے کے لیے دیوبند کا لفظ زیادہ مناسب تھا، کیونکہ جو دیوبند کے علماء تھے وہ بدعتوں کے خلاف تھے۔ تو اللہ نے ہماری پہچان جو میرے بھائی مسلم رکھی ہے، وہ ہندو عیسائی کے مقابلے میں مسلم کہا ہے، اور جماعت المسلمین والا اپنے آپ کو دوسرے مسلم کے مقابلے میں مسلم کہتا ہے، اس کا مطلب دوسروں کو غیر مسلم سمجھ رہا ہے۔ یہ اللہ نے ہماری پہچان نہیں رکھی کہ اپنے مسلمانوں میں، اس کی میں ایک مثال دوں، دیکھو حدیثیں سب محمدی ہوتی ہیں، نبی کے اقوال سارے کس کے ہیں؟ محمد کے، تو ان کو کیا کہنا چاہیے؟ محمدی حدیث، نہیں آ رہی بات؟ ساری کس کی ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن بخاری حدیث، بخاری کی حدیث، مسلم کی حدیث، ترمذی کی حدیث، حدیث ترمذی میں کہتے نہیں کہتے کیوں؟ اس لیے کہ ترمذی کی طرف نسبت اس لیے کر رہے ہیں کہ اگر ہم ترمذی کو کہیں محمدی تو اس کا مطلب بخاری والی پھر غیر محمد، وہ عیسیٰ علیہ السلام کی حدیثیں ہیں اس میں کیا، نہیں آ رہی بات سمجھ؟ بخاری کو اس لیے کہہ جا رہے ہیں کہ اس میں ترمذی اور مسلم سے فرق کرنے کے لیے کہ بخاری کی روایت ہے۔ اس سے بھی زیادہ آسان مثال، 7 متواتر قراتیں ہیں جن میں ہم قرآن پڑھتے ہیں، 7 متواتر قراتیں، یہ متواتر قراتیں منسوب ہیں ان قاریوں کی طرف جن قاریوں نے ان قراتوں کی اشاعت کی ہے۔ جیسے ہم جو قرآن پڑھتے ہیں، ابو حفص عاصم کی روایت ہے، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ایک قرات ہے امام کسائی کی، ایک قرات ہے امام ورش کی، ایک قرات ہے امام کسائی ہے، امام ورش ہے، امام ابو حفص عاصم کی روایت ہے، ابھی میرے ذہن میں آئے تھے نکل گیا ذہن سے، لیکن بہرحال امام کسائی کی قرات جو ہے، اب کوئی یہ کہے کہ میں امام کسائی کی قرات پہ قرآن نہیں پڑھوں گا، میں تو محمدی قرآن پڑھوں گا صرف، جس پہ محمد نے پڑھا ہے، میں امام کسائی کو نہیں مانتا، اور تو ہم کیا کہیں گے بھائی کسائی کی قرات اس لیے نہیں کہا جاتا کہ یہ اللہ کے نبی کے علاوہ کی قرات ہے. امام کسائی کا لفظ جب استعمال کیا جاتا ہے تو امام ورش کی قرات سے فرق کرنے کے لیے, امام عاصم کی قرات سے فرق کرنے کے لیے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اور آسان مثال دوں, دو پاکستانی بیٹھے ہوئے ہیں جاپان میں, دو پاکستانی بیٹھے ہوئے ہیں جاپان میں, دونوں کو پتا ہے کہ ہم دونوں پاکستانی ہیں, دونوں کو پتا ہے کہ ہم دونوں کیا ہیں. اب ایک پاکستانی دوسرے پاکستانی سے پوچھتا ہے آپ کی قوم کیا ہے, یا ایک تیسرا جاپانی آتا ہے جیپنیز, اس کو پتا ہے یہ دونوں پاکستانی ہیں, تو وہ پوچھتا ہے کہ آپ دونوں میں فرق کیا ہے آپ کی قومیت میں. ایک پاکستانی کہے گا کہ میں پنجابی ہوں, دوسرا کہے گا کہ میں پٹھان ہوں, یہی کہے گا نا, ہم دونوں میں یہ فرق ہے, ہیں دونوں پاکستانی مگر ایک صوبہ خیبر پختونخوا کی طرف منسوب اور دوسرا پنجاب کی طرف. اب اگر انٹرویو لیا جا رہا ہے, پاکستانی ایک جو تھا جو پنجاب کا تھا وہ کہے میں پاکستانی ہوں, دوسرے سے پوچھے آپ کیا ہیں, وہ کہے کہ میں پٹھان ہوں, تو وہ جاپانی کیا سمجھے گا کہ ان میں سے پاکستانی ہے کہ دوسرا جو پٹھان ہے نا وہ پاکستان کے علاوہ کسی اور قوم کا ہے. تو لہذا ایسے موقع پہ یہ نہیں کہا جائے گا کہ میں پاکستانی ہوں, بلکہ اس سے دوسرے کو غصہ آئے گا, وہ پٹھان بھائی بولیں گے کیا میں نہیں ہوں کیا, میں کچھ اور قوم سے ہوں بھائی, پاکستانی تو وہ فرق کرنے کے لیے پوچھ رہا ہے. تو آپ یہ بتائیں گے کہ بھائی میں پنجابی ہوں, یہ مہاجر ہے, یہ بلوچی ہے, یہ سرائیکی ہے, کیونکہ یہ تو پتا ہے کہ سب ہیں پاکستانی. اب پاکستان کے اندر جو قومیں ان میں سے پوچھا جا رہا ہے, تو جب کسی کو پٹھان کہہ دیا یا کسی کو پنجابی کہہ دیا یا سندھی کہہ دیا تو اس کا مطلب ہے پاکستانی مان کر یہ کہا ہے, اب پاکستان کو ڈیفائن کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر مختلف قوموں کے لوگ بیٹھے ہوں, مختلف ملکوں کے, ان میں ایک پاکستانی ہے, ایک جاپانی, ایک چائنیز ہے, ایک امریکہ ہے, اب جب تعارف ہوگا تو پھر آپ یہ نہیں کہیں گے کہ میں پنجابی ہوں میں پٹھان ہوں, بلکہ آپ اپنی ملک کو دوسرے ملک سے ممتاز کر رہے ہیں, وہاں آپ کہیں گے کہ میں پاکستانی ہوں اور یہ جاپانی, ہم دونوں میں فرق ہی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس کی مثال ایسے ہے کہ اسلام جب دنیا میں پھیلنا شروع ہوا تو رافضیوں کا فرقہ وجود میں آیا, شیعہ کا فرقہ وجود میں آیا, ان کے عقائد اس وقت ایسے نہیں تھے جیسے آج, بہت سارے تو بالکل کفری عقائد ہو گئے. تو لہذا اس وقت علماء نے فرق کرنے کے لیے ایک کو اہل سنت والجماعت کہا اور دوسرے کو رافضی کہہ دیا, یا جہمیہ کہہ دیا, یا قدریہ کہہ دیا, اس لیے کہ وہ قدریہ کو, جہمیہ کو, شیعہ کو بھی مسلمان سمجھتے تھے, اس سے انہوں نے ان کو مسلم اور غیر مسلم سے تعبیر نہیں کیا, بلکہ یہ اہل سنت والجماعت, یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو حدیث کو بھی حجت مانتے ہیں اور صحابہ کے اجماع کو بھی حجت مانتے ہیں, اور وہ صحابہ کے اجماع کو نہیں مانتے. لہذا اس وقت یہ فتویٰ دیا جاتا تھا کہ یہ اہل سنت والجماعت میں داخل ہیں اور وہ اہل سنت والجماعت سے خارج ہیں. اسی سے یہ سنی اور غیر سنی کا, اہل سنت سے مراد پھر سنی, تو یہ آج تک اصطلاح چلی آ رہی ہے کہ یہ اہل سنت میں داخل ہیں اور وہ اہل سنت سے خارج ہیں. تو یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے, سوال در سوال نکلتے چلے جاتے ہیں کہ آپ کو اپنے آپ کو شافی سے فرق کرنے کی ضرورت کیا ہے. کوئی پھر یہ سوال کریں گے کہ آپ سیدھا سیدھا اپنے آپ کو مسلم کہہ دیں نا, آپ کو یہ ضرورت کیا ہے کہ آپ شافی سے ایک الگ نام اپنا رکھیں, پتہ چل جائے کہ ہم حنفی ہیں, اور تاکہ پتہ چل جائے اس کا قبیلہ خاندان الگ ہے. جیسے ملک کے صوبوں میں ایک پنجابی ہے, ایک پٹھان ہے, ایک بلوچی ہے, تو یہ سارے فرق مٹا کے ایک سب سچی مچی کے پاکستانی کیوں نہیں بن جاتے؟ اور اگر نہیں بنتے تو وہ تو لسانیت ہے, اتنا بڑا مسئلہ مذہب کے نام پہ الگ, ایک حنفی, ایک شافی, ایک دیوبندی, ایک بریلوی, اس کی کیا ضرورت ہے؟ تو بھائی بعض جگہ اس کی ضرورت پڑتی ہے, جہاں ضرورت نہ پڑے وہاں کہنے کی ضرورت نہیں ہے. بلا وجہ کوئی اپنے نام کے ساتھ حنفی نہیں لگاتا, نہ دیوبندی لگاتا ہے, کوئی بھی نہیں لگاتا. آپ نے کبھی دیکھا میرے نام کے ساتھ نہیں لگا ہوا؟ ہمارے جتنے بڑے علماء ہیں کسی کے نام کے ساتھ نہیں لگتا. لیکن بعض جگہ ضرورت پڑتی ہے, وہ ضرورت یہ پڑتی ہے کہ آپ ایک مسلک پہ چل رہے ہیں, آپ کو پتا ہے اس مسئلے میں امام شافی کا امام ابو حنیفہ سے اختلاف تھا, اب آپ ایک مسلک کو فالو کر رہے ہیں, آپ کو پتا ہے کہ میں دونوں رائے میں سے ایک رائے کو خود ترجیح نہیں دے سکتا, اب میں کبھی ایک رائے پہ چلوں کبھی دوسری رائے پہ چلوں, اس سے شہوت پرستی کا دروازہ کھلے گا, اس لیے میں ایک کو فالو کر رہا ہوں, وہ بھی برحق یہ بھی برحق, لہذا میں کیا کرتا ہوں, استفتہ میں لکھ کے بھیجتا ہوں, میں حنفی ہوں لہذا مجھے جواب فقہ حنفی کے مطابق چاہیے. یہاں آپ نے اپنے آپ کو حنفی کیوں شو کیا, یہ بتانے کے لیے کہ امام شافی کا فقہ بھی برحق ہے مگر مجھے فتویٰ کس کے فقہ پہ چاہیے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ اس کی بالکل مثال ایسے جیسے مسجد میں امامت کے لیے آپ کو رکھا پاکستان میں. اب پاکستان میں جو قرات رائج ہے امام ابو حفص عاصم کی قرات ہے نا, اب آپ امام عیسائی کی قرات پہ آپ نے قرآن یاد کیا ہوا, لوگ اس قرات سے یہاں معروف نہیں ہیں. انتظامیہ کو پتا ہے کہ اس نے اس طرح سے قرات شروع کر دی, لوگ کہیں گے پتہ نہیں کون سا قرآن پڑھ رہے بھائی, الفاظ میں تھوڑا سا اختلاف ہے. تو وہ کہتے ہیں بھائی امام ساؤتھ افریقہ میں غالباً امام عیسائی کی قرات ہے بہت سی مساجد میں. تو اب ساؤتھ افریقہ سے آئے کہ بھائی امام عیسائی کی قرات والا قرآن جو پڑھے گا وہ امام چاہیے ہمیں. باپ کہ یہ تو پھر خواری ہے, امام عیسائی والا قرآن, قرآن کے ٹکڑے کر لیے اور پھر قرآن کی آیتیں بھی. الذین جعلوا القرآن عضین, یہ مشرکین کا کام ہے جنہوں نے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا. ابھی آیتیں فٹ کرنا شروع کر دیں, ابھی نیا فرقہ ایک آنے والا ہے انقریب جو سات متواتر قراتوں کو بھی یہ کہے گا کہ انہوں نے مولویوں نے کیا قرآن کے ساتھ ٹکڑے کر دیے. امام قصائی والی مشرکین کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے قرآن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے, تو وہ ٹکڑے ٹکڑوں والی آیتیں یہاں فٹ کرنا شروع کر دیں. تو میرے بھائی یہ سارے جو جدید فرقے نکل رہے ہیں بلا مبالغہ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں یہ جاہل لوگ ہیں, علم بھی نہیں ہے اور فراست تو بالکل بھی نہیں ہے. دو باتوں میں یہ بالکل فیل ہو جاتے ہیں, جواب نہیں دے سکتے. ایک صاحب تھے وہ جماعت المسلمین ہی کے تھے, وہ اکثر یہ دعویٰ کرتے تھے کہ یہ جو امام مسجد میں تنخواہ لے کے نماز پڑھا رہے ہیں اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے. امام تو تنخواہ لے کے پڑھاتا ہے نا, دلیل میں قرآن کی آیت, ہر بات میں ان کی قرآن کی آیت ہوتی ہے, لوگ اس سے بڑے متاثر ہوتے ہیں. یار دیکھو ہر بات میں, ادھر مولوی صاحب ہر بات میں کبھی رد المحتار, کبھی بہشتی زیور, کبھی فتاوی عالمگیریہ, اور یہ جناب ہر بات میں قرآن. تو اس سے نفسیاتی اثر بہت پڑتا ہے, یہ نہیں دیکھتے کہ یہ قرآن کی آیت یہاں فٹ بھی ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی, ممکن اس کے لیے ہے بھی یا نہیں. تو ایک صاحب تھے وہ اسی طرح جماعت المسلمین سے ان کا تعلق تھا, ممکن ہے اب رائے بدل گئی ہوگی ان حضرات کی کہ نہیں جائز ہے امام تنخواہ لیتا اس کے پیچھے بھی جائز ہے, لیکن بہرحال پہلے رائے یہی تھی. دلیل یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ, قرآن مجید میں آتا ہے کہ یہ یہودیوں کے بارے میں آتا ہے اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا, یہ اللہ کی آیتوں کو پیسوں کے بدلے میں بیچتے تھے. تو امام بھی قرآن کے پیسے لے رہا ہے نا, آیتیں پڑھ رہے اور تنخواہ لے رہا ہے, تو یہ بھی قرآن کو بیچنا ہے. ایک عالم نے اس کا بڑا اچھا جواب دیا, انہوں نے کہا جو آیت, یہ آیت پیش کرے نا امام کے بارے میں, اس سے کہو کہ یہ جو قرآن جس میں آپ نے یہ آیت پڑھی ہے یہ کہاں سے خریدا تھا آپ نے؟ وہ کہے گا تاج کمپنی لمیٹڈ سے. تو ان سے کہو کہ اللہ نے تو کہا اللہ کی آیات کو, تھوڑی سی آیات کو پیسوں کے بدلے میں بیچنا جائز نہیں, تم پورا قرآن اٹھا کے کیسے بیچ رہے ہو؟ تاج کمپنی لمیٹڈ کا تو کاروبار ہی ہے, کیا خیال ہے؟ تو سب سے پہلے تاج کمپنی لمیٹڈ پہ یہ فتویٰ چسپا کرو. یہ لوگ یہودیوں سے بدتر ہیں, یہودی تو چند آیات بیچتے تھے, یہ پورا قرآن بیچتے ہیں. یہودی بیچتے تھے مگر اس بیچنے کو برا سمجھتے تھے, دل میں مجرم تھے کہ غلط ہو رہا ہے جو ہو رہا ہے, اور تاج کمپنی لمیٹڈ برا نہیں سمجھتی, اچھا سمجھ کے, ثواب سمجھ کے یہ کام کر رہی ہے اور پتہ نہیں کتنے سالوں سے کرتی چلی آ رہی ہے اور کتنے سالوں تک کرتی رہے گی. اور تاج کمپنی لمیٹڈ الگ نہیں ہے, جتنے بلکہ سعودیہ میں جو چھپتا ہے پوری دنیا میں چھپتا ہے. تو میرے بھائی یہ تو سارا حرام در حرام ہو رہا ہے, ایک آیت بیچنا منع, پورا قرآن بیچنا کہاں سے جائز ہو بھائی؟ وہ جو آیت ہے نا یشترون بھی آیات اللہ ثمنا قلیلا, اس کا مطلب اللہ کی آیات کو بیچنا کا مطلب یہ نہیں کہ پرچی پہ لکھ کے پیسے لیتے تھے اس کو یہ لو لے, یہ تم, مطلب یہ کہ اس کے مفہوم کو تبدیل کر دیتے دنیاوی لالچ میں. آیت کا اصل مفہوم کچھ اور ہے, پیسوں کی وجہ سے پبلک کے سامنے کچھ اور بیان کیا جا رہا ہے تاکہ ہدیے نذرانے ملتے رہیں, یا اپنی جو ہے نا وہ اپنی جو ہے وہ حساب کتاب چلتا رہے. تو میں بات جلدی سے ختم کر کے موضوع کی طرف آتا ہوں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا یہ لوگ یہ آیت پیش کرتے ہیں کہ تمہارا اگر کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے تو اسے کہاں پھیرو؟ اللہ اور اس کے رسول کی طرف. ایک جماعت المسلمین ہی کے صاحب نے مجھ سے یہ, وہ ان کو نہیں پتا تھا کہ میں مولوی صاحب ہوں, کسی کے گھر پہ انہوں نے کوئی بحث رکھی ہوئی تھی تو لڑکے مجھے لے گئے, میں نے بتایا تھا کہ ان کو بتانا نہیں میں مولوی صاحب ہوں ورنہ غائب ہو جائیں گے. وہ کہیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بحث مباحثے سے سختی سے منع کیا ہے, اتنی سختی سے منع کیا ہے کہ بہت بہت سخت حرام ہے اسلام میں. تو ہم جب چلے گئے تو انہوں نے جناب آیت پیش کی, فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ, ایک تو لمبا خطبہ پڑا, حالانکہ آپ جب آئے ہیں تو خطبہ سننے تھوڑی ہم آئے, بات مختصر کریں, نحمدہ ونصلی علیہ, اس کے بعد اپنا, لیکن ایک نفسیاتی اثر پڑتا ہے نا انسان پر کہ بھائی بہت اچھی بات, عربی وربی بھی ماشاء اللہ بہت اچھی ہے. تو انہوں نے آیت پیش کی, فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ, کیا ایمان والو اگر تمہارا کسی مسئلے میں جھگڑا ہو جائے تو فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ, اسے اللہ اس کے رسول کی طرف پھیرو. دوسری آیت یہ پڑھی, اتَّبِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ, جو تمہارے رب کی طرف سے کتاب تم پر نازل ہوئی ہے اس کی اتباع کرو, وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ, اس کتاب کے علاوہ دوسرے اولیاء کی اتباع مت کرو. میں سمجھ گیا اولیاء سے مراد امام ابو حنیفہ ہے, صحیح ہے نا, ان کی اتباع مت کرو. میں نے کہا جی اور بھی کچھ فرمائیے تاکہ آپ پہلے پورا سب کچھ ہو جائے پھر ہم بات کریں گے. تو انہوں نے کہا مجھے پتا تھا بہشتی زیور پہ آ جائیں گے, پھر ہدایہ پہ آئے, ہدایہ پہ آئے, کہنے لگے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک ہدایہ میں لکھا ہے صفحہ نمبر فلاں جلد نمبر فلاں, اس میں لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ عورت اپنے بچے کو 2.5 سال تک دودھ پلا سکتی ہے. کتنے سال تک؟ 2.5 سال تک دودھ پلا سکتی ہے. اور فقہ حنفی میں عورت کتنے 2.5 سال تک دودھ پلائے گی, کیونکہ امام حنیفہ کا قول ہے اس لیے فقہ حنفی میں یہ مسئلہ ہے کہ عورت بچے کو 2.5 سال تک دودھ پلائے, جبکہ قرآن کہتا ہے والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعۃ, مائیں اپنے بچے کو مکمل 2 سال تک دودھ پلائیں گی. یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو رضاعت کی تکمیل چاہتے ہیں, مکمل دودھ پلانا چاہتے ہیں ان کے لیے. اب پھر وہ آئے, ایک طرف قرآن کہہ رہے اتبعوا ما انزل, جو اللہ نے نازل کیا اس کی اتباع کرو, لیکن ہدایہ میں لکھا ہے فقہ کیا کہہ رہے, فقہ 2.5 سال کہہ رہے, بتاؤ فقہ کی مانے یا قرآن کی مانے. پھر آگے کہنے لگے فقہ میں شرمناک مسائل ہیں, بہشتی زیور سے کچھ حیا کے خلاف مسائل, جس میں غسل کے مسائل ہوتے ہیں نا, ایسے کرنے سے غسل نہیں ہوگا, جو کچھ ظاہر ہے اس میں کچھ حیا, ایسی باتیں بھی ہوتی ہیں جو ظاہراً جو ہے وہ بظاہر فحش لگتی ہیں باتیں. تو میں نے ان سے کہا, میں نے کہا وہ کافی, جب ان کے 15-20 منٹ کی انہوں نے اعتراضات کیے اور اس طرح کی باتیں کی, میں نے کہا نمبر ایک یہ, آپ نے جو قرآن مجید کی آیت پڑھی ہے اس میں آتا ہے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم, میں آپ کو بتا دوں نہ میں کوئی مطالعہ کر کے گیا تھا ان کے پاس, نہ مجھے جماعت المسلمین والوں کا لٹریچر میں نے تفصیل سے کبھی پڑھا ہے, کہ یہ بس موٹی موٹی باتیں جو ایک دفعہ 8-10 سوالات ان کے میری نظر سے گزرے تھے, تو وہ 8-10 سوالات تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہ ان میں جان نہیں ہے, ایسے ہی بےچاروں کو بعض تو چیزوں کا علم ہی نہیں ہے. تو جب ان کے پاس بیٹھا تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہ تو جتنا میں سمجھ رہا تھا اتنا بھی نہیں ہے حساب کتاب. تو میں نے ان سے عرض کیا, میں نے کہا یہ جو قرآن میں آتا ہے اتبعوا ما انزل, اسی وقت ایک بات ذہن میں آئی, میں نے کہا یہ جو قرآن میں آتا ہے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم, جو اللہ نے قرآن نازل کیا اس کی اتباع کرو, اس سے مراد پورا قرآن ہے یا آدھا قرآن ہے؟ اس سے مراد, آپ لوگ بور تو نہیں ہو رہے, پریشان تو نہیں ہو رہے, آگے یہ بات تو آنے دیں. اس موضوع پر انشاءاللہ میں کبھی تفصیل سے بیان کروں گا. یہ جو ان کے 8-10 سوالات ہیں نا, آج کل ہمارے اہل حدیث حضرات بھی یہ چیزیں اٹھاتے ہیں بہت زیادہ اور طنز کرتے ہیں, جو طنز نہیں کرتے ہم ان کو اپنے حال پہ چھوڑتے ہیں. مسلمان جو اللہ اس کے رسول کو مانتا ہے, کسی بھی مسلک سے اس کا تعلق ہو, اس سے دشمنی جائز نہیں. ٹھیک ہے بھائی, اگر نہیں حنفی بن رہا تو کوئی بات نہیں, جو اللہ رسول کی اتباع تو کسی طریقے سے کر رہا ہے تو چل, دعوت ہم اس کو دیتے ہیں کہ ایک مسلک کو, کیونکہ آپ نے کرنی بہرحال تقلید ہی ہے, امام حنیفہ نہیں کرو گے تو اپنے علماء کی کرو گے, تو بہتر نہیں ہے کہ جو تابعین تبع تابعین کے دور کے لوگ ہیں ان کی کر لو, کیونکہ علماء سے, آج کے علماء سے غلطی کا امکان زیادہ ہے. لیکن بہرحال یہ بات سمجھ میں آ جائے, ٹھیک ہے, نہیں آئے چلو جانے دو, کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے, ٹھیک ہے, اللہ جانے آپ جانے قیامت کے دن, لیکن ان باتوں کی بنیاد پر نفرتیں پھیلانا جائز نہیں. لیکن اہل حدیث حضرات میں بعض ہیں طنز مارتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں ہم جو امام حنیفہ کو فالو کرتے ہیں تو ہم بیوقوف لوگ ہیں, ہمیں کچھ نہیں پتا دنیا میں کیا ہو رہا ہے, اور بار بار وہ کہتے ہیں تقلید کام ہی جاہل آدمی کا ہے, تو یہ سارے علماء جاہل ہیں. اس طرح کی باتیں تنزیہ, قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ کل ایک صاحب آئے میرے پاس, قرآن میں کہاں لکھا ہے ابو حنیفہ کے پیچھے چلو؟ جو اعتراض کر رہے تھے, میں نے ان سے کہا کہ اچھا آپ جس مولوی صاحب کے پیچھے چلتے ہیں قرآن میں ان کے بارے میں کہاں لکھا ہے ان کے پیچھے چلو؟ قرآن میں لکھا ہے؟ یہ جو میں نے آپ کو, یہ جو جس نے آپ کو گنتی سکھا کے بھیجا ہے اس کے پیچھے چلنے کا کہاں ہے قرآن میں؟ یا یہ قرآن میں کہاں لکھا ہے امام بخاری کی حدیث کو لینا, ابن ماجہ کو چھوڑ دینا, کہاں لکھا ہے قرآن میں؟ تو میں یہ عرض کر رہا تھا, انہوں نے کہا کہ ما انزل علیکم من ربکم, جو نازل کیا, تو میں نے اس کا جواب دیا ان کو کہ یہاں پورا قرآن مراد ہے یا آدھا. یہ آپ سب کے لیے ایک اصول ضابطہ بیان کر رہا ہوں, آئندہ کسی کو بھی اس قسم کی پیٹ میں مروڑ ہونا تو آپ اس کو یہ گولی کھلا دیں, بھاگ جائے گا, دوبارہ تنگ نہیں کرے گا انشاءاللہ. تو پورا قرآن مراد ہے یا آدھا؟ ظاہر ہے فوراً پورا مراد ہے. اور میں نے کہا پورے قرآن میں حدیث بھی آتی ہے, حدیث کی اتباع کا بھی قرآن میں حکم ہے یا نہیں؟ تو پورے قرآن حدیث پہ چلے بغیر پورے قرآن پہ چلنا ممکن نہیں ہے. یہ منکرین حدیث جب کہتے ہیں نا, حدیث کے انکار کے طور پہ کہتے ہیں کہ قرآن پہ چلو, تو اس کو بھی ہم یہ جواب دیتے ہیں کہ پورے قرآن میں حدیث بھی ہے. تو اس سے مراد ہے کہ اتبعوا ما انزل, کا مطلب یہ ہوا کہ پورے قرآن اور ساری حدیثوں پہ چلو. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو میں نے کہا پورے قرآن اور ساری حدیثوں پہ اگر آپ چلتے ہو تو اس کے لیے پورے قرآن میں ہمیں اس کے علاوہ بھی ایک اور آیت ہے اتبعوا ہی کے لفظ کے ساتھ, وہ وتبع سبیل من اناب الیا, اس شخص کے پیچھے چلو جو میرے راستے پہ چل رہا ہے. سمجھ میں نہیں آئی بات؟ میں نے کہا دیکھو ایک آیت میں آ رہا ہے کہ براہ راست ما انزل, براہ راست درمیان میں کسی شخصیت کا واسطہ, بولو بھائی, اور ایک جگہ پہ شخصیت کو درمیان میں لایا جا رہا ہے, اس شخص کے پیچھے چلو جو میرے راستے پہ چل رہے ہیں. من انابا الیہ سے اصطلاحی انابت مراد ہے, یعنی دین پہ چل رہا ہے. تو یہ ایک ہی شخص کو دو قسم کے خطاب نہیں ہو سکتے. ایک کو براہ راست چلنے کے کہا جا رہا ہے, اسی شخص کو کہا جا رہا ہے کہ اس کے پیچھے جو براہ راست چل رہا ہے. اس سے پتا چلا یہ دو الگ الگ شخصیتوں کو خطاب ہے. میں نے کہا جس کو پورا قرآن ساری حدیثیں آتی ہیں جیسے کہ امام حنیفہ کو آتی تھی, ٹھیک ہے نا, وہ تو براہ راست چلیں گے, اور جس کو پورا نہیں آتا, پوری حدیثیں نہیں آتی, پھر وہ براہ راست چلنے کے بجائے وہ ایسے کے پیچھے چل لے جس کو پورا آتا ہے. میں نے کہا چونکہ امام ابو حنیفہ کو پورا قرآن ساری حدیثیں آتی تھی اس لیے ہم ان کے پیچھے چلتے ہیں, آپ کو چونکہ نہیں آتی اس لیے ہم آپ کے پیچھے نہیں چل سکتے. میں نے کہا جیسے ابھی مزید دلائل سے ثابت ہو جائے گا کہ آپ کو نہیں آتی, کیونکہ آپ کو دو سال والی آیت تو آتی ہے, مائیں بچوں کو کتنے پلائیں, دو سال تک دودھ, یہ والی آتی ہے, یہ بھی پوری نہیں آتی, کیونکہ اس پوری آیت کو پڑھیں تو اسی میں امام حنیفہ کی دلیل نکل آئے گی خود بخود. وہ کیا ہے؟ آگے قرآن کہہ رہے فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا, اگر دونوں میاں بیوی بی رضا مندی سے دودھ چھڑوانا چاہیں, فلا جناح علیہما, کوئی حرج نہیں ہے. اگر دو سال کے بعد دودھ پلانا حرام ہوتا تو رضا مندی سے چھڑوانے کی بات, بولو بھائی, نہیں ہوتی, وہ تو واجب ہوتا. فا جو ہے نا, فا تعقیب کے لیے آتی ہے عربی میں, فا کسی کام کے بعد جب کام ہوتا ہے تو اس کے لیے آتی ہے. جیسے ایک آدمی کہتا ہے جاءنی زید و عمر, میرے پاس زید آیا اور عمر آیا, تو ممکن ہے عمر پہلے آیا ہو زید بعد میں آیا, لیکن جب آپ کہتے ہیں جاءنی زید فا عمر, سعودی عرب کوئی راہ ہو تو سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ, میرے پاس زید آیا فا اس کے بعد, پھر فا کا مطلب پھر اس کے بعد, تو فا کا لفظ بتا رہا ہے, اس سے ظاہر یہ ہو رہا ہے کہ دو سال کے بعد اگر وہ دونوں رضامندی سے چھڑوانا چاہیں تو یہ رضامندی اس کے استحباب کی دلیل ہے کہ واجب نہیں ہے. دوسری بات میں نے یہ کہی کہ ایک اور بات قرآن سے ہی بھی پتہ چلتی ہے کہ دو سال تک تو بھرپور طریقے سے دودھ پلا سکتے ہیں, قرآن یہ کہہ رہا ہے. دوسری طرف قرآن میں کیا آتا ہے, ما جعل علیکم فی الدین من حرج, اللہ نے تمہارے دین میں تنگی نہیں رکھی. میں نے کہا دو سال بھرپور طریقے سے جب آپ کوئی عورت کسی بچے کو دودھ پلائے گی ایک دم بریک لگانا ممکن نہیں ہے. تو امام صاحب فرماتے ہیں اسے دودھ چھڑوانے کے لیے کچھ ٹائم دینا پڑے گا, وہ ٹائم دودھ چھڑوائی کا ٹائم ہوگا, اور وہ 6 مہینے دیے, چھ مہینے, اور وہ بھی دوسری آیت کی وجہ سے دیے, وہ ہم لوہ و فصالہ ثلاثون شہرا. قرآن کہتا ہے ماں کا احترام کرو اس لیے کہ اس نے تکلیف سے, حملت امہ کرہن و وضعت کرہا, تکلیف سے پیٹ میں رکھا, تکلیف سے جنا. وہ ہم لوہ و فصالہ ثلاثون شہرا, اس کا گود میں اٹھانا اور الگ کرنا یہ 30 مہینے کے ہے. 30 مہینے 2.5 سال ہوتے ہیں. تو یہ گود میں اٹھانا اور گود سے الگ کرنا یہ کنایا ہے دودھ چھڑانے سے. تو میں نے کہا اس سے پتا چلا کہ آپ کو پورا قرآن نہیں آتا, اور امام حنیفہ کو پورا آتا تھا. نمبر ایک, یہ بھی پتا چلا کہ آپ جس فقہ پہ اعتراض کر رہے ہیں نا, فقہ حنفی پہ, وہ فقہ حنفی کا اصل مسئلہ کیا ہے وہ بھی آپ کو نہیں پتا. یعنی ہمارا اصل مسلک کیا ہے دودھ پلانے کے بارے میں وہ بھی نہیں پتا, وہ بھی غلط یعنی جو جس پہ ہم فتویٰ نہیں دیتے اس قول کو ہماری طرف منسوخ کر کے اس کے پورے مناظرے کی اور اعتراضات کی بنیاد وہ یہ کہ ہمارا فتویٰ 2 سال پہ ہی ہے, 2 سال کے بعد پلانا جائز نہیں ہے. فقہ حنفی میں فتویٰ اسی پہ دیا جاتا ہے احتیاط کی وجہ سے, کیونکہ اس مسئلے میں اسلاف کا اختلاف تھا. امام ابو حنیفہ کے جو 2 شاگرد ہیں ابو یوسف اور امام محمد, وہ بھی کہتے تھے کہ 2 سال کے بعد نہیں پلا سکتے, اور ان کی دلیل حدیث میں آتا ہے لا رضاء بعد حولین, 2 سال کے بعد دودھ نہیں ہے, یہ حدیث ہے. اگرچہ امام صاحب کے دلائل بھی ہیں نا اپنی طرف جو قرآن سے میں نے دی, تو وہ لا رضاء بعد حولین اس حدیث کا جواب یہ دیتے ہیں کہ یہ اس سے وہ دودھ پلائی مراد ہے جس میں عورت کو اجرت دینا پڑتی ہے. 2 سال کے بعد اگر عورت دودھ پلائے گی تو اجرت کی مستحق نہیں ہے. میاں بیوی میں اگر طلاق ہو جائے تو ماں جب تک بچے کو دودھ پلائے گی شوہر پر واجب ہے کہ اس کو اجرت دے اس کی, سمجھ میں آ رہی بات. 2 سال کے بعد پلاتی ہے تو اجرت نہیں ہے, تو یہ استحقاق اجرت کی نفی اس سے قرآن اور حدیث میں تطبیق ہو جاتی ہے. تو پتہ یہ چلا کہ آپ کو نہ پورا قرآن آتا ہے نہ پوری حدیثیں, اور فقہ حنفی جس پہ اعتراض کرنے وہ بھی نہیں آتا. فقہ حنفی میں یہاں امام ابو حنیفہ کے قول پہ فتویٰ نہیں ہے. فتویٰ کس کے قول پہ ہے؟ ان کے شاگردوں کے, ابو یوسف اور امام محمد کے قول پہ فتویٰ ہے احتیاط کی وجہ سے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ احتیاط اس لیے کہ دلائل جب دونوں طرف ہیں, دلائل جب دونوں طرف ہیں تو 2 سال میں بھی بچے کی تربیت, 2 سال میں بچے کی اچھی تربیت ہو جاتی ہے. تو علماء نے احتیاط کی بنیاد پر کہ بھئی 2 سال کے بعد احتیاط اسی میں ہے کہ نہ پلائے, احتیاط. سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو فقہ حنفی میں یہاں امام ابو حنیفہ کے قول پہ فتویٰ, اور بھی درجنوں مسائل ہیں جن میں امام حنیفہ کے قول پہ فقہ حنفی پہ فتویٰ نہیں دیا جاتا, درجنوں مسائل ہیں. تو فقہ حنفی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ امام صاحب کی بات پتھر پہ لکیر ہے, پتھر پہ لکیر ہے, لہذا ہر چیز بس انہیں کے لیے جائے گی. بات کے مشائخ نے ترجیحات, جن کو اصحاب ترجیح کہا جاتا ہے, بات کے مشائخ نے غور و فکر کر کے کسی قول میں امام ابو یوسف کے قول کو ترجیح دی, کسی میں امام محمد کے قول کو ترجیح دی, کسی میں امام ابو حنیفہ کے قول کو ترجیح دی, اور بعض مسلک میں ہمارے اکابر نے فقہ حنفی ہی کو ترجیح دی ہے, فقہ شافی کو ترجیح دی ہے, فقہ مالکی کو ترجیح دی ہے. لیکن یہ کام جماعت المسلمین والوں کا نہیں ہے کہ کس وقت کس کو ترجیح دی جائے. یہ بےچارے فارغ ہیں عقل سے بھی علم سے بھی, یہ کام ان مشائخ علماء کا ہے جو 1400 سال سے صدیوں سے تواتر کے ساتھ علمی کام کرتے چلے آ رہے ہیں. انہیں پتا ہوتا ہے کہ کس مسلک میں کس وقت کس قول کو ترجیح دینی ہے. اس کی مثال دوں کہ جیسے ایک عورت کا شوہر لاپتا ہو گیا, ہو جاتا ہے نا بعض دفعہ جنگوں میں لاپتا ہو گئے, گرفتار ہو گئے, پتہ ہی نہیں. تو اب اس شوہر کی موت زندگی کی کوئی خبر نہیں ہے, کوئی خبر نہیں موت زندگی کی. تو امام ابو حنیفہ کے نزدیک 99 سال تک عورت انتظار کرے گی. کتنا نہیں بات سمجھ, کتنا یعنی 99 سال کے اندر, جب یقین ہو جائے کہ شوہر کی عمر 99 سال ہو گئی ہے, پھر وہ عورت کہیں اور نکاح کر سکتی ہے. دوسرے لفظوں میں وہ عورت شادی کر ہی نہیں سکتی. 99 تو اس لیے کہا نا کہ اس میں یقین ہو جاتا ہے کہ اب زندہ نہیں ہوگا. لیکن فقہ حنفی میں, اچھا امام ابو یوسف امام محمد کا بھی یہی مذہب ہے, یعنی طویل مدت انتظار کرے گی. لیکن فقہ حنفی میں حنفی فقہ پر فتویٰ نہیں ہے, کیونکہ امام صاحب اور امام ابو یوسف اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول پہ کوئی حدیث نہیں ہے, اور اس کی مخالفت میں بھی کوئی حدیث نہیں ہے. انہوں نے احتیاط کی وجہ سے یہ قول کیا ہے کہ بھئی اصل تو یہ کہ جس کی بیوی یہ ساری زندگی بیٹھی رہے, ہاں 99-100 سال میں یقین ہو جاتا ہے مر گیا, تو اب ٹھیک ہے یقین ہو گیا اب کہیں اور کر لے, لیکن اب سوال پیدا ہوتا ہے وہ بیچاری بڑھیا کیا کرے گی, کرے ہمارے مشائخ نے دیکھا کہ بھائی دوسرے مذاہب کے بھی دلائل دیکھے. بعض دفعہ دلیل کی قوت کی بنیاد پر بھی دوسرے مذہب پہ فتویٰ دیا جاتا ہے دلیل, لیکن یہ فتویٰ بھی جماعت المسلمین والوں کے مشورے پہ نہیں دیا جائے گا, یہ ہمارے اکابر ہمارے مشائخ خود ہی کرتے ہیں یہ کام, آج بھی کر رہے ہیں. یہ جو بینکنگ کا ایک نظام ہے یا بہت سارے تجارتی معاملات ہیں, اس میں ہم خود فتویٰ دیتے ہیں کہ اس مسئلے میں شافی فقہ کو فالو کیا جائے, اس مسئلے میں حنبلی فقہ کو فالو کیا جائے, کیونکہ فقہ حنفی میں ہمیں پتا ہوتا ہے کہ ایک قول ہے لیکن اس میں کوئی مضبوط دلیل نہیں ہے اور اس پہ چلنے میں حرج اور تنگی بھی ہے. یہ علماء کا کام ہے, عوام کا کام نہیں ہے. تو میں اس کی مثال دے رہا تھا کہ اب آپ اگر دیکھیں کہ اس میں ہم نے امام مالک کے قول پہ فتویٰ دیا ہے, ہمارے سارے مقابر میں مشائخ امام مالک کے, یہاں مسئلہ یہ کہ شوہر گمشدہ ہو گیا, 4 سال تک انتظار کرے گی عدالت میں کیس کر دے, اس کے بعد قاضی جج اس کا نکاح کو ختم کر دے گا, پھر وہ عورت کہیں اور نکاح کر سکتی ہے, اس لیے کہ اس میں زنا کا دروازہ پھیلے گا اگر اس کو, اور وہ بیچاری کی زندگی برباد ہو جائے گی. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی بات؟ تو بیچاروں کو نہ فقہ حنفی کا پتہ ہے کہ فقہ, اور رہا یہ کہ شرمناک مسائل ہیں, تو میرے بھائی کیا قرآن اور حدیث میں ایسے مسائل بیان نہیں کیے گئے جو بظاہر حیا کے خلاف ہیں؟ کیونکہ مسئلہ تو بہرحال ہے نا, شریعت تو کامل ہے نا, مسئلہ تو بیان کرنا پڑے گا. ایک اور بات آخر میں عرض کر دوں, یہ لوگ ایک ہی بات بھی کہتے ہیں, امام ابو حنیفہ کے نزدیک 1 درہم کے بقدر ناپاکی معاف ہے. ایک جماعت المسلمین والے مجھے یہ بھی کہنے لگے, یہ کہاں سے نکالا ہے آپ لوگوں نے؟ مسئلہ یہی ہے نا فقہ حنفی میں کہ 1-2 چھینٹے پڑ جائیں پیشاب کی تو وہ معاف ہیں, اور درہم کے بقدر جس کو آج کل کہتے ہیں یہ جو 1 روپیہ کا سکہ آ رہا ہے نا, اس کے بقدر ناپاکی لگ جائے گی تو کیا ہو جائے گا؟ کپڑا ناپاک ہو جائے گا. تو کہتے ہیں یہ کہاں سے نکالا ہے آپ لوگوں نے, یہ مسئلہ کہاں سے نکالا ہے؟ اس طرح کے بڑے سوالات ہیں. تو اس کا جواب آپ یہ دیا کریں, ان سے پوچھا کریں کہ 1 درہم کو آپ غلط قرار دے دیں, بولے ٹھیک ہے, لیکن قرآن میں یہ ہے کہ اللہ نے تمہارے دین میں تنگی نہیں رکھی. اگر آپ کہتے ہیں نا کہ ذرہ برابر بھی نجاست معاف نہیں ہے, تو خدا کی قسم میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک آدمی بھی پھر ایسا نہیں ہے جس کی نماز قبول ہو جائے گی. کچھ نہ کچھ مقدار کو آپ کو مستثنا کرنا پڑے گا. آج جب فلش میں بیٹھ کے پیشاب کرتے ہو, کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ ایک معمولی سی چھینٹ بھی نہیں پڑتی مجھ پہ؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟ یہ شاید جماعت المسلمین والے ہی کر سکتے ہوں یہ, ورنہ دنیا میں کسی میں دم نہیں ہے. جو جماعت المسلمین والا یہ اعتراض کرتا ہے, میں اس سے پوچھتا ہوں اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہو کہ کیا تم جو پیشاب کرتے ہو تمہیں پتا ہے کہ ایک چھینٹ بھی نہیں پڑی ہوگی؟ یقین حلفیہ بیان دے سکتا ہے آدمی کے چھینٹ پڑی ہے, ناممکن ہے بچنا اس سے. امام حنیفہ کا احسان ہے, انہوں نے کہا کہ کچھ نہ کچھ مقدار لازمی معاف ہے, یہ ہو نہیں سکتا کچھ نہ کچھ, کیونکہ اللہ نے دین میں سختی اور تنگی نہیں رکھی. ایسا نہیں رکھا کہ ورنہ بوتل میں پیشاب کرو پھر تو بیٹھ کے, اور کوئی حل نہیں ہے. بوتل میں پیشاب ہو سکتا ہے, ایک بوتل ساتھ میں رکھو. اور یہ جو حدیث میں آتا ہے پیشاب سے احتیاط نہ کرنے پر عذاب قبر ہوتا ہے, تو اس سے کچھ نہ کچھ مقدار مستثنا ہے. بہت زیادہ بے احتیاطی ہوگی پھر یہ ہے, ورنہ ایک آدھ چھینٹ سے بچنا ممکن نہیں رہتا. تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کچھ مقدار تو مستثنا ہے, اب اگر 1 درہم نہیں ہے تو پھر آپ بتا دیں وہ کتنی ہے, قرآن حدیث کی روشنی میں آپ بتا دیں. جب آپ بھی نہیں بتا رہے تو امام صاحب کے بتائے وہ بھی نہیں مان رہے, پھر پبلک کہاں جائے گی؟ کچھ تو بتانا پڑے گا. تو امام صاحب نے بھی اپنی رائے سے نہیں بتایا, امام صاحب نے بھی ایک اجتہاد کیا ہے, اور وہ اجتہاد حدیث سے ہی ہے. وہ اجتہاد یہ ہے کہ جب آدمی قضاء حاجت سے فارغ ہوتا ہے تو شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ پانی سے استنجا کرنا ضروری نہیں ہے, ڈھیلے سے استنجا کافی ہے, لیکن اگر نجاست اپنی جگہ سے باہر پھیل گئی تو پانی سے دھونا واجب ہے. تو امام صاحب کہتے ہیں کہ وہ جو جگہ مقعد جہاں سے قضاء حاجت خارج ہوتی ہے, وہ جگہ تقریباً 1 درہم کے برابر ہے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ اب فقہ کی کتابوں میں بار بار اس جگہ کے نام کے بجائے کہ ہر جگہ اسی کا نام لیا جائے, کہ وہ جگہ کے بقدر اگر نجاست پھیل گئی تو پانی سے دھونا واجب ہے, اس سے کم کم ہے تو واجب نہیں ہے. یعنی وہاں سے مسئلہ مستنبط کیا ہے, حدیث ہی سے مستنبط کیا ہے کہ بھائی اس سے پتا چلتا ہے کہ شریعت اتنی جگہ تک نجاست کو معاف سمجھتی ہے, لہذا اگر جسم میں کہیں اور اتنی جگہ تک نجاست ہو تو پانی سے دھونا واجب نہیں ہے, اس سے زیادہ ہو جائے گی تو دھونا واجب ہے. اب اس کے لیے درہم کا لفظ ایک شائستہ لفظ تھا, 1 روپے کے سکے کا لفظ کیا ہے؟ ایک شائستہ لفظ ہے. بار بار اس جگہ کے حوالے دیے جائیں اگر کتابوں میں کہ وہ جگہ تو ہر آدمی آئینہ لے کے اپنی جگہ دیکھتا رہے گا کہ کتنے بنتی ہے یہ, پھر وہ فٹا لے کے ناپے گا اتنی بنتی ہے تو ماں, تو بھائی کیا ضرورت ہے اس کا نام لینے کی؟ آپ لوگوں کو یہ بتائیں بھائی بڑے والے آٹھا نے یہ ایک روپے کا جو سکہ ہے اس کے بقدر اگر نجاست لگی ہے تو لوگ خوش ہو گئے چلے جائیں گے, سکے سے نام اندازہ لگا دو سکہ رائے جو لوگ ہے یا نہیں ہے. تو بیچاروں کو نہ فقہ حنفی کا پتا, صحیح ہے نا, نہ فقہ شافی کا پتا, اور قرآن حدیث کا تو کچھ بھی پتا نہیں ہے. تو اس لیے میں کہتا ہوں میرے بھائی اپنے باپ کو نوجوانوں برباد مت کرو اپنے آپ کو ان فرقوں میں جا جا کے, یہ تمہیں قرآن حدیث کے نام پہ بیوقوف بنا رہے ہیں. دور کے ڈھول سبحانے ہوتے ہیں, نام بہت لیں گے, آیتیں بہت پیش کریں گے, ہر بات پہ قرآن ہر بات پہ حدیث. لوگ کہتے ہیں یار یہ ہمارے بزرگوں میں بزرگوں کس سے چلتے ہیں اور ان کے بیان میں فوراً دھڑ سے قرآن کی آیت, فوراً دھڑ سے, تو وہ دھڑ سے جو قرآن کی آیت ہوتی ہے نا اس سے وہ مفہوم نہیں ثابت ہو رہا. تو یہ بےچارے معتزلی جو ہے نا, معتزلی خوارج صحابہ کے دور میں جو خروج کیا جنہوں نے, وہ ہر بات میں قرآن کی آیت پیش کرتے تھے. حضرت علی کی حکومت خوارج نے تسلیم نہیں کی, حضرت علی نے عبداللہ بن عباس کو بھیجا ان کے پاس, بھائی کیوں کیوں نہیں تسلیم کرتے؟ تو انہوں نے کہا ان الحکم الا للہ, قرآن کی آیت پیش کر دی, حکومت صرف کس کی ہے؟ اللہ کی. حضرت علی نے فرمایا کلمت حق اريد بها الباطل, کلمہ صحیح ہے مگر اس سے جو مفہوم تم مراد لے رہے ہو وہ غلط. تو وہ بھی قرآن کی آیتیں پیش کرتے تھے. حکومت صرف کس کی ہے؟ تب یہ کہتے ہیں اتباع صرف محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم اور کسی کی نہیں. تو بھائی ہم کہتے ہیں نہیں, اتباع صرف اللہ کی ہونی چاہیے, پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی کیوں کرتے ہو؟ اصل تو ہم اللہ کے بندے ہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ نے حکم دیا ہے. تو جیسے اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا حکم دیا, اللہ نے علماء کی اتباع کا بھی حکم دیا لوگوں کو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو بہرحال بات لمبی ہو جائے گی, پھر کافی وقت ہو گیا ہے, کام اور یہ سارا جماعت المسلمین والوں کے کھاتے میں جائے گا. یہ گناہ ان کو ہوگا کہ انہوں نے قرآن کی ایک آیت کی اچھی بلی توبہ کی, اتنی اہم آیت ہے. یہ جو اشکال ہے نا کہ جو جہالت میں گناہ کر بیٹھتے ہیں, تو اس جہالت سے کون سی جہالت مراد ہے, کیا مراد ہے, اس کی کیا دلیل ہے, یہ انشاءاللہ اگلے ہفتے ادھورا اس لیے چھوڑ رہا ہوں کہ ہم جب چھوٹے بچے تھے تو ڈرامے پہلے کے بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی ہوتے تھے, سادہ ڈرامے ہوتے تھے. ہمارے والد صاحب تو بڑے خلاف تھے, لیکن چپڑ میں کہیں پڑوس پڑوس میں جا کے کوئی ڈرامے دیکھ لیا, بچے تھے نا سمجھتے. تو اس میں یہ ہوتا تھا کہ کس بار ڈرامے جو ختم ہوتے تھے نا ایسی جگہ کے کہ آدمی تردد میں رہتا تھا اب کیا ہوگا. تو اس کی میں ان کا فلسفہ یہ ہوتا تھا کہ یہ لوگ اگلی قسط دیکھیں, اگر وہ ایک قسط میں بات مکمل ہو جائے تو اگلی قسط کون دیکھے گا ڈرامے کی. تو ڈرامے کو اینڈ جو ہوتا تھا نا اختتام ایسے جگہ پہ لا کے ہوتا تھا, مثال کے طور پر وہ بندوق ہیرو جو ہے نا بندوق لے کے, یا کوئی دشمن جو ہے نا ہیرو کو گولی مار رہا ہے, ابھی ٹریگر پہ آیا ہے, اب آپ پریشان ہیں پتہ نہیں ہیرو کے لگے گی کہ نہیں لگے گی, کہ لگے گی تو پوری کہانی تبدیل ہو جائے گی نا, ایک دم نیا ہیرو مارکیٹ سے لانا پڑے گا ان کو. یہی والا ہے یہ اگلی قسط میں نیا والا ہیرو آئے گا جس کو ہم ہیرو سمجھ رہے تھے, یہ اوریجنل ہیرو ہے یا نہیں ہے, فلم کا جو ہے اصل رخ کچھ اور ہے. تو یہ ساری چیزیں مخمصے میں ڈال کے اگلی قسط کے لیے پھر آدمی بیٹھا ہوتا تھا, پھر پتا چلتا تھا وہ پلاسٹک کی بندوق تھی. لیکن اب چونکہ آ گیا ہے سننے کے لیے, فلم دیکھنے کے لیے یا ڈرامہ دیکھنے کے لیے, کہہ رہے چلو یار دیکھ لو کیا کتنا. تو اس لیے میں یہ اس اشکال کو ادھورا چھوڑ رہا ہوں کہ جہالت میں گناہ کر بیٹھتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے. پھر عن قریب توبہ کرتے ہیں, قرآن کہہ رہا ہے عن قریب. تو اگر عن قریب نہ ہو, اب کسی نے پانچ سال پہلے گناہ کیا تھا اب اس کو توبہ کا خیال آ رہا ہے, اللہ تو فرما رہے ہیں عن قریب توبہ کرو گے, تو دو شرطیں ہیں, پانچ سال کو عن قریب تو نہیں کہتے. تو یہ اشکال ہے, یوں سمجھ لیں کہ ٹریگر پہ انگلی رکھ دی ہے, ابھی پتہ نہیں ہے کہ گولی چلے گی یا نہیں چلے گی, انشاءاللہ اگلے ہفتے بیان کریں گے. آپ لوگوں کو اس طرح سے بتا کے نہ ادھورا کر کے ان کو بھی لے آئیں. یہ سوالات ہیں بہت سارے, جلدی پڑھ لیتا ہوں. یہ کیا زکات جہاد میں دے سکتے ہیں؟ دے سکتے ہیں. سورج گرہن اور چاند گرہن میں حاملہ خواتین کو بہت احتیاط کا کہا جاتا ہے, کیا اسلام میں ایسی کوئی بات نہیں؟ ڈاکٹروں سے پوچھیں. یہ جنازے کی نماز میں اور عیدین کی نمازوں میں اگر تکبیرات چھوٹ جائے تو اس کے ادا کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ اس کی ادا کرنے کا طریقہ ہے کہ جنازے میں اگر تکبیریں چھوٹ جائیں تو آپ جو تکبیر امام کے ساتھ ہے نا وہ تو امام کے ساتھ کہیں, پھر جب امام سلام پھیرے تو سلام پھیرنے سے پہلے جو تکبیرات رہ گئی ہے وہ آپ تکبیرات جلدی ادا کر لیں, اللہ اکبر اللہ اکبر, تین تکبیرات رہ گئی تو تین دفعہ کر لیں. جنازے کی تکبیریں ایسی ہیں جیسے نماز کی رکعتیں, ہر تکبیر ایک رکعت کے قائم مقام ہے. تو جیسے امام کے پیچھے تین رکعتیں چھوٹ جائیں تو امام والی رکعت پہلے پڑھی جاتی ہے اور وہ بعد میں, تو ایسی جو تکبیر امام کے پیچھے چھوٹ جائے وہ بعد میں کریں اور جو امام والی چل رہی ہے وہ پہلے چلا دیں. عید کی نماز میں بھی ایسے امام کے رکوع میں چلا گیا ہے اگر تو رکوع میں وہ تکبیریں ادا کر لیں, سمجھ آ رہی ہے بات؟ رکوع میں نہیں گیا تو رکوع سے پہلے, اور رکوع پہ بھی چھوٹ گئی تو پھر وہ چھوٹ گئی, پھر وہ ادا نہیں ہو سکتا. لیکن رکوع میں چھوٹیں گی تو پوری رکعت ہی چھوٹ جائے گی نا, پھر تو وہ جب رکعت ملے اس وقت کر لیں. فضائل جہاد اردو میں مولانا فضل محمد یوسف زئی صاحب اور دوسرا مولانا مسلم, دونوں میں کون سی بہتر ہے؟ مجھے علم نہیں ہے, دونوں پڑھ لیں آپ. ملازمت کے لیے انگریز ملک جا سکتے ہیں, کیوں جا سکتے ہیں انگریزوں کے ملک, بشرطے کے کسی گناہ میں مبتلا ہونے کا غالب گمان نہ ہو. ای ایف یو انشورنس میں ایک صاحب کام کرتے ہیں, کمپنی کی طرف سے ان کو کار ملی ہوئی اور وہ اس کار کو بیچنا چاہتے ہیں کیونکہ وہ اس کے پیسے پورے ادا کر چکے, تو کیا ان کی کار خریدی جا سکتی ہے؟ اگر انہوں نے اپنے کمپنی نے جو ان کو دی ہے بطور معاوضہ کے دی ہے, تنخواہ کا حصہ ہے جیسے بعض سہولتیں کمپنی کی طرف سے ملتی ہیں, تو وہ تو جیسے تنخواہ حرام ہے یہ کار بھی حرام ہے, تو وہ جائز نہیں ان سے خریدنا. میزان بینک میں مزاحمت پر نقد نقود رکھوانا کیسے ہے؟ ہماری رائے کے مطابق جائز ہے. دوسرا مسئلہ کہ مزاربت پر جو نفع ملتا ہے وہ متعین ہوتا ہے, تو پھر میزان بینک دوسری سودی بینکوں میں کیا فرق ہے؟ میزان بینک میں متعین نفع نہیں ملتا, سال میں نفع متعین کرتے ہیں لیکن پھر سال کے آخر میں اس کو ایڈجسٹ کرتے ہیں, کتنا پروفٹ ہوا اگر زیادہ ہے تو وہ زیادہ دے دیتے ہیں, اور اگر کم ہوا ہے, عام طور پہ کم ہوتا نہیں ہے, تو وہ اتنا دیتے ہیں کہ ان کو پتا ہو کہ سال کے آخر میں ہم اضافی دینا پڑے گا, ہم لینا نہیں پڑے گا لوگوں سے. جب اللہ ایک اور قرآن ایک ہے تو اماموں میں اختلاف کیوں ہے؟ یہ بہت عام سوال ہے. قرآن حدیث کی تشریح میں اختلاف ہو جاتا ہے, یہ اختلاف صحابہ کرام سے ثابت ہے. صحابہ کرام میں بھی حدیثوں کی تشریح میں اختلاف ہوا ہے, اور یہ نبی کی موجودگی میں اختلاف ہوا ہے, اور نبی کی موجودگی میں جب یہ اختلاف ہوا تو نبی نے بھی دونوں میں سے کسی ایک فریق کو غلط نہیں کہا, سمجھ آ رہی بات؟ تو اس سے پتا چلا قرآن اور حدیث میں یہ بات مذکور ہے کہ اگر تمہارا کسی مسئلے میں قرآن حدیث کی تشریح میں اختلاف ہو جائے تو اس اختلاف کی وجہ سے دو فریق یہ وہ فرقواریت میں داخل نہیں ہوں گے جس سے قرآن روک رہا ہے, یہ فقہی اختلاف ہوگا جو صحابہ میں بھی ہوا, اور اس میں دونوں فریق برحق ہوں گے. سمجھ آ رہی بات؟ یہ مختصر یہ جوابات کے ساشے ہیں. اسنوکر کھیلنا جائز ہے یا نہیں؟ اس کھیل کا اصول ہے جو ہارے گا وہ پیسے دے گا, یہ جوا ہے, جائز نہیں ہے. اس طرح سے اگر پیسے دونوں فریق مل کر دیں تو کیا یہ جائز ہو جائے گا؟ فی نفسی ہی تو جائز ہوگا, مگر یہ کام شریف لوگوں کا لگتا نہیں, اس لیے بعض چیزیں شریعت میں بذات خود جائز ہیں مگر وہ لیبل شعار اچھے لوگوں کا نہیں ہے, اس سے اجتناب کریں. بار حرام نہیں کہہ سکتے, لیکن اگر آپ مجھے سنوکر کلب میں دیکھ لیں کھیل رہے ہیں, آپ اگلے ہفتے میرا بیان سنیں گے بیٹھ کے, حالانکہ جائز تو ہے, بولیں گے یہ کام مولوی صاحب کر رہے ہیں, آپ گٹکا کھا لیتے کہیں چھپڑ میں بیٹھ کے, یہ کیا کر رہے ہیں؟ الہدا انٹرنیشنل کے بارے میں, یہ انٹرنیشنل لوگ ہیں, بہت صحیح لوگ ہیں, ٹھیک ہے. خامیاں ہیں خوبیاں ہیں دونوں چیزوں کا مرکب ہے. الہدا انٹرنیشنل والے بہت سی باتیں صحیح بھی کرتے ہیں, بہت سی باتیں غلط بھی کرتے ہیں. فروعی مسائل میں یاد رکھیے, جب اختلاف کی حد تک ہوتا ہے تو وہ غلط نہیں ہے. یہ ان حضرات کی ایک عادت یہ ہے کہ جب یہ اختلاف کرتے ہیں تو ایسے پیش کرتے ہیں مسئلے کو کہ جیسے دوسرے کیا ہیں, بیوقوف ہیں. اب مثال کے طور پر یہ کہتے ہیں قضاء عمری نہیں ہے. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہماری ایک رائے ہے, دوسرے علماء کہتے ہیں نہیں ہے, ان کے بھی دلائل ہیں ہمارے بھی دلائل ہیں, آپ جس کو چاہے تو بھی سمجھ میں آتی ہے بات. لیکن یہ کہتے ہیں کہ قضاء عمری نہیں ہے, اس پہ کوئی دلیل نہیں ہے, جو مولوی کہتے ہیں نا 20-20 سال کی قضاء عمری پڑی جائے, یہ بات غلط ہے, ٹھیک ہے نا. آئیے بیٹھیے, ہم آپ کو بتائیں گے قضاء عمری پڑھنے کے کیا دلائل ہیں, حدیث سے بھی ثابت ہے اور عقل سے بھی ثابت ہے. نماز اتنا بڑا فریضہ ہے کہ آپ سے چھوٹ جائے تو پڑھے بغیر معاف نہیں ہو سکتا. یہ لوگ کہتے ہیں عورت مردوں کی طرح نماز پڑھے. اگر صرف ایک اختلافی مسئلہ ہو کہ بھئی جیسے اور مسئلوں میں اختلاف ہے تو ہمارے ہی تحقیق یہ کہ عورت نماز پڑھے, اور ہندوستان کے علماء کہتے ہیں نہیں مردوں کی طرح نہیں پڑھے گی, سمٹ کی پڑھے گی, وہ بھی ایک مسلک ہے, یہ بھی ہے, آپ جس کو چاہے فالو کریں, اس حد طرح کہیں تو بھی ٹھیک ہے. یہ کہتے ہیں جو کہتے ہیں نا عورت سمٹ کے نماز پڑھے گی, ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. اس سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جن علماء کی اتباع آج تک کرتے رہے وہ بیچارے فارغ تھے, اور جو باہر کی یونیورسٹیوں سے پڑھ کر آئے ہیں اصل علم تو ان کے پاس ہے. میرا اس پر انٹرنیٹ پر ایک کلپ قریب آنے والا ہے انشاءاللہ, جس میں عورت اور مردوں کی نماز میں جو ظاہری فرق ہے اس پر انشاءاللہ دلائل ہوں گے, کیونکہ میں نے نہیں دیکھا ابھی تک کوئی اس کتاب اس موضوع پر اردو میں لکھی ہوئی ہو. تو یہ بھی سوال بہت اٹھایا جا رہا ہے, سعودی عرب میں جو ہمارے مسلمان بھائی جاتے ہیں وہ عربوں کو, وہ عرب کے ایک ظاہری وہ دیکھتے ہیں تو فوراً کہتے ہیں یار یہ مکہ مدینہ کے ہیں, ان کی عورتیں جب مردوں کی طرح نماز پڑھ رہی ہیں تو یہ زیادہ صحیح مذہب ہوگا. اس میں بھی یہ کہ بھائی دلائل کی دنیا میں بات اگر کرتے ہو تو ہم بتائیں گے مکہ مدینہ میں پہلے کیا ہوتا تھا اب کیا ہو رہا ہے. میں ان کو غلط نہیں کہتا, ان علماء کو ایک مسئلہ ہے بہرحال وہ بھی فروعی اختلاف ہے, لیکن یہ انشاءاللہ بتائیں گے کہ عورت کو ہم جو کہتے ہیں کہ سمٹ کے نماز پڑھے, یہ چاروں ائمہ کا مذہب ہے کہ عورت سمٹ کے نماز پڑھے, چاروں ائمہ نے یہ بات کیوں کی اس کے کیا دلائل ہیں. تو الہدا والوں کے پاس جائیں درس قرآن سنیں منع نہیں ہے, لیکن آپ علماء سے بدگمان نہ ہو, یہ نہ سمجھے کہ یہی ہے سب کچھ باقیوں کو کچھ نہیں آتا. باقی الحمدللہ ان سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں اور صدیوں سے دین کی خدمت کرتے آ رہے ہیں. ہمارے باپ دادا جو تھے جو روحانی باپ دادا ہیں, ایک شاعر نے کہا نا اولائک آبائی فجئنی بمثلہم اذا جمعتنا یا جلیل المجامع, یہ ہمارے باپ دادا ہیں ان جیسے تو بھی لے کر آ. صحیح نا, تو ہم جن باپ دادا کے راستے پہ چل رہے ہیں تو ان کے راستے پہ چلنے کی وجہ سے ہم ایسی بات کرتے ہیں, اور بہت سو کے باپ دادا ہیں ہی نہیں, کوئی سلسلہ ہی نہیں ہے. بھائی تم بتاؤ تم کہاں سے تابعین سے کوئی اپنا روحانی سلسلہ تو ثابت کرو, تم نے کس سے علم حاصل کیا, انہوں نے کس سے, انہوں نے کس سے. وہ ایک آدھ کے بعد جا کے آگے سیٹ اپ ہی سارا ختم ہو رہا ہے. تو یاد رکھو جیسے ثابت النسب ہونے کے لیے باپ دادا کا ہونا ضروری ہے نا, ایسے روحانی سلسلے کے لیے علمی سلسلے کے لیے بھی باپ دادا کا وجود ضروری ہے. صحابہ کرام نے نبی سے سیکھا, تابعین نے صحابہ سے سیکھا, تبع تابعین نے تابعین سے سیکھا, یہ سلسلہ آج تک چلتا آ رہا ہے. اگر آپ کہیں میں کسی سے نہیں سیکھا, میں خود پڑھ لکھ کے اتنا نیک بن گیا ہوں اور اتنا علم آ گیا ہے, اس کا مطلب آپ کے والد محترم روحانی والد آپ کے نہیں. تو جو جسمانی والد جس کے نہ ہوں اس کا شریف آدمی ہونا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے کیونکہ تربیت نہیں ہوتی اس بیچارے کی. تو ایسے جس کے روحانی باپ دادا نہ ہو تو اس سے بھی فتنے پھیلنے کا اندیشہ زیادہ ہوتا ہے. خارجی کا معاملہ میڈیا اور سوشل میڈیا میں بہت ہو رہا ہے, اس اہل حق کا کوئی جواب نہیں آیا. آپ رہنمائی کریں, میں کیسے رہنمائی کروں جو اہل حق ہی نہیں کر رہے. سوال یہ ہے کہ پنچپیری جماعت کیسی ہو, پنچپیری میں جانا بعض علماء دیوبند کو گمراہ قرار دیا. کہ دیکھو یاد رکھیں ایک چیز ہمیشہ ذہن میں رکھیں, کسی فرقے کا نام لے لے کے اس کو گمراہ کرا. میں اہل حدیث کی بات کرتا ہوں مگر میں نے کبھی نہیں کہا کہ اہل حدیث گمراہ ہیں, میں نے کہا کبھی کسی کا نام لگا دینا ہے نا کہ یہ گمراہ, یہ عقائد کی بات ہونی چاہیے. عقائد جس کے یہ عقیدہ ہے چاہے وہ اہل حدیث میں ہو چاہے وہ دیوبندیوں میں ہو وہ گمراہ ہے, اور جس کا یہ عقیدہ نہیں ہے وہ کسی بھی مسلک سے تعلق ہو وہ گمراہ نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو ایسے پنجپیر میں ہر طرح کے علماء ہیں. تو اگر کوئی ایسے متشدد عالم نہیں ہے, ایک فروعی اختلاف کی حد تک کوئی مسئلہ ہے, ان کو گمراہ نہیں کہہ سکتے. اور اگر کوئی متشدد ہے, بہت سخت ہے کسی مذہب پہ اور بہت علماء کی دھجیاں اڑاتے ہیں گستاخیاں کرتے ہیں, تو وہ پنجپیریت کے ساتھ خاص نہیں ہے, وہ غیر پنجپیری میں بھی اگر کوئی ایسا ہوگا تو وہ بھی گمراہ ہوگا. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے. اس لیے اس طرح کے سوالات بھی نہ پوچھا کریں. میرے اساتذہ بھی بہت سے پنجپیری ہیں اور ہم نے تو ان کو کبھی نہیں دیکھا کہ وہ کوئی حیات ممات کے مسئلے اٹھاتے ہوں یا اس طرح. وہی مذہب ہے ان کا جو ہمارا مذہب ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر میں حیات کے قائل بھی ہیں, وہ برزخی حیات جو بہت طاقتور ہے اس حیات کے قائل ہے, ہمارے اکابر بھی اسی کے قائل تھے. تو خام خام میں بعض چیزوں کو بنا بنا کے بنا لیا گیا ہے. اور جو منکر ہیں کہ نہیں الڑ طلاق حیات کے منکر ہیں, تو وہ ہمارے پنجپیری اساتذہ ان کے بھی منکر تھے, کہہ رہے ہیں یہ غلط کہہ رہے ہیں. تو آپ کیسے سب کو ایک لپیٹ میں لے آتے ہو؟ اور یہ مسئلہ پنجاب میں ہے, کراچی میں نہیں ہے. اب اس طرح کی پرچیاں بھیج کے اس کو کراچی میں بھی اٹھانے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو یہ آخری پہلا اور آخری جواب ہے میرا. دوبارہ اس قسم کی کوئی پرچی آئی تو میں اس کا جواب نہیں دوں گا. قبرستان میں بیٹھ کر دعا مانگنا افضل ہے کھڑے ہو کر؟ جیسے چاہیں مانگے بھائی. شادی کے سنت طریقے کے بارے میں اگر کوئی کتاب ہے تو بتا دیں, سنت میں جاننے اس کی دعائیں بھی, تاکہ میں سنت طریقے سے شادی تک آپ کریں تو صحیح شادی. میرے والدین کا بہت لمبا حساب کتاب ہے نا سنت کے مطابق شادی. میرے والدین کا انتقال ہو چکا ہے, میں چاہتا ہوں کہ ہر وقت میرے والدین کو ثواب ملتا رہے. کوئی عمل بتا دیں. صدقات و خیرات زیادہ سے زیادہ کیا کریں. حدیث میں صدقات و خیرات کی ترغیب ہے, والدین کے لیے صدقات و خیرات کرنا, غربا مساکین کو کھلایا کریں اور چپکے چپکے صدقات و خیرات کیا کریں. اور دوسری بات جو صحیح حدیث میں آتی ہے, ولد صالح یدعو له, والدین کے لیے دعائیں کرنا. تو کثرت کے ساتھ والدین کے لیے مغفرت کی دعائیں کیا کریں, یہ زیادہ اس کی زیادہ فضیلت ہے, یہ منصوص ہے قرآن حدیث میں. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. آج وقت کافی زیادہ ہو گیا, اگلے ہفتے تھوڑا شارٹ کر لیں گے اس کو.